رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم و اہل بیته الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، صدق الله العلي العظيم۔
محمد صلی اللہ علیہ
وسلم۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ روم کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور تقریباً ہم ایک تہائی حصے کی بحث آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج کوشش کروں گا 21 نمبر آیت سے لے کر 25 نمبر آیت، جو سورہ مبارک روم کے حوالے سے سب سے زیادہ مرکزی نقطہ ہے سورہ مبارک روم میں، وہ یہ کہ اس آیت میں پروردگار نے اپنی آیات کی طرف مومنوں کو متوجہ کیا۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، پورے قرآن میں 11 مقامات پر پروردگار نے اس طریقے سے مخاطب کیا اور متوجہ کیا ہے کہ وہ من آیات ہی، پروردگار کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں، اور ان 11 میں سے 7 مقامات یا 7 جگہیں جو ہیں وہ، یا 7 آیات سورہ مبارکہ روم نے کے اندر بیان ہوئی ہیں، کہ جن کا سلسلہ جاری ہے۔ ان میں سے ابھی ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں کل سے، وہ آیت ہے کہ جو پروردگار نے ازدواج، شادی کے ذریعے سے انسان کی جو زمین کے اوپر سوشل سٹرکچر ہے، اس کا معاشرتی ڈھانچہ جس بنا کے اوپر رکھا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ غور فرمائیں کہ انسان کی جو معاشرتی حیات ہے، اس حیات کی جو سب سے بیسک اکائی اور یونٹ ہے وہ فیملی ہے، اور فیملی اتنا امپورٹنٹ یونٹ ہے کہ پروردگار، ایک روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضرت فرماتے ہیں کہ ما بنی فی الاسلام بناء احب الی اللہ تعالی من الازدواج، اسلام میں کوئی بنا ایسی نہیں ہے کہ جو پروردگار کو نکاح شادی سے زیادہ عزیز ہو۔ اگر تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ جب بنا فی الاسلام کی بات کی جا رہی ہے تو آیت صرف دین کی ہے، لیکن بنا کے اعتبار سے جو کانسیپٹ ہے وہ مطلق ہے، آزاد ہے۔ کیسی بنا؟ مادی بنا بھی اسلام میں تصور کی جا سکتی ہے، معنوی بنا بھی شروع کر سکتے ہیں۔ مادی بنا میں کسی عمارت کی بنا بھی تصور کی جا سکتی ہے، کسی اور چیز کی بنا بھی تصور کی جا سکتی ہے، کسی فلاحی کام کی، کسی فلاحی چیز کی تصور کی جا سکتی ہے۔ عمارتوں میں مسجد بھی شامل ہے، مثلا امام بارگاہ بھی شامل ہے، ہسپتال بھی شامل ہے، سب شامل ہیں۔ معنوی اعتبار سے کسی بھی نیک کام کی بنا بھی تصور کی جا سکتی ہے۔ میں بہت جری ہو کر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اسی اسلام کے دامن میں حتیٰ کربلا کی بنا بھی شامل ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں بنیا فی الاسلام، اسلام میں کوئی بنا رکھی ہی نہیں گئی کہ جو پروردگار کو ازدواج سے زیادہ عزیز ہو اور زیادہ محبوب ہو۔ تو یقیناً نبی اکرم یہ تمام بناؤں کو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کی نظر میں ہیں، اور پھر آپ یہ کلام فرما رہے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان کے سوشل سٹرکچر، انسان کے معاشرتی ڈھانچے کی جو سب سے قیمتی اکائی ہے وہ یہی شادی ازدواج ہے کہ پروردگار سب سے زیادہ محبوب جانے، یعنی جس وقت، اسی لیے یہ جو روایات آپ نے سنی ہوں گی کہیں یا پڑھی ہوں گی کہ جس وقت زمین کے اوپر دو افراد لیگل طریقے سے اس نکاح اور ازدواج میں ایک دوسرے سے تعلق پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور اس بنا کو رکھا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت پروردگار اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اب یہاں بحث بہت ساری ہے جو کی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم صرف موضوع ازدواج یا انسان کی سوشل لائف کو لے کر بحث کریں تو ہمارے پاس یہاں پر ابحاث بہت ساری ہیں۔ ایسی بنا کہ جو مومنوں کے بعض روایات کے مطابق نصف دین اور بعض روایات کے مطابق ٹو تھرڈ، دو سوم، دو سلس دین کو محفوظ کر دیتی۔ جس وقت مومنین، ایک مومن مرد اور عورت جیسے ہی نکاح کرتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا نصف دین اس کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کوئی اور چیز ایسی ہے، کوئی فارمولا آپ کے پاس ایسا ہے، کوئی اور نسخہ آپ کے پاس ایسا ہے، کوئی دعا، کوئی آیت، کوئی اور چیز ایسی، کوئی عمل ایسا کہ جو کچھ لمحوں میں آپ کے نصف دین کو محفوظ کر لے؟ نکاح پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ نکاح کے سیغے جاری ہونے میں ایک منٹ کا ٹائم بھی نہیں لگتا۔ اگر مرد اور عورت خود پڑھ رہے ہوں تو مثلا خاتون مثلا کہے کہ انکہ تو کا لنفسی، وہ کہے قبل، تو ختم ہو گیا، چند سیکنڈ کا کام ہے اگر دیکھا جائے۔ اور یہ چند سیکنڈ میں پڑھنے والی بنا اتنی محکم اور اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ہی یہ بنا رکھی جاتی ہے، طرفین مرد اور عورت کا نصف دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ ابتدا نہیں ہے یہ، کوئی روایت ہم سے یہ نہیں کہتی ہے کہ اب اس کا آدھا دین بچنا شروع ہوا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی شادی کے بندھن سے بندھے، نکاح ہوا، لیگل کنیکشن میں داخل ہوئے، نصف دین بچ گیا۔ فرمایا اب باقی نصف دین کو بچانے کے لیے کوشش کرے، باقی نصف میں تقوی الہی اختیار کرے۔ نصف بچ گیا، نصف کے بارے میں بے خبر ہو جائے۔ تو آپ اور ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ کتنی مقدس بنا ہے یہ۔ لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ حتیٰ کربلا کے لیے بھی جو امام کو سپاہی فراہم ہونے ہیں، کربلا میں بھی جو امام کی نصرت کے لیے افراد نے آنا ہے، وہ اسی بنا سے تیار ہو کر آتے ہیں۔ تمام جتنے زہیر اپنے گھر کے اندر زہیر بنتا ہے، حر اپنے گھر کے اندر حر بنتا ہے، حضرت علی اکبر، حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سارے کے سارے کہاں تیار ہو رہے ہیں؟ گھر کی فضا میں تیار ہو رہے ہیں۔ اور اگر یہی گھر کی بنا اس بنا میں مشکل ہو تو سامنے والا لشکر بھی گھر میں ہی تیار ہو رہا ہے، شمر بھی اپنے ہی گھر میں تیار ہو رہا ہے، یزید بھی اپنے گھر میں ہی تیار ہو رہا ہے۔ لہذا اس بنا کی اہمیت آپ اس سے سمجھ لیں کہ حسین کے سپاہی بھی اسی بنا سے نکلتے ہیں اور یزید کے سپاہی بھی اسی بنا سے نکلتے ہیں. لہذا آپ تصور کریں جتنی یہ بنا محکم اور مضبوط ہوتی چلی جائے گی, جتنی یہ بنا الہی ہوتی چلی جائے گی, جتنی یہ فاؤنڈیشن خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی چلی جائے گی, اتنا ہی پروردگار کے لیے اس کے سپاہیوں کی آمادگی زیادہ ہوتی چلی جائے گی. اب دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن یہ کرتا ہے کہ آپ کی چھاؤنی پر اٹیک کر دو. اگر آپ نے مرکز, آپ نے کسی بھی قوم کی فوج کو اس کی اسٹرینتھ کو کمزور کرنا ہے, اس کے مرکز اس کے قلب پر جہاں وہ فوج تیار کرتے ہیں, جہاں پر وہ مخلصین کو اپنے لیے تیار کرتے ہیں. لہذا اگر آپ نے کسی بھی قوم کے دفاعی سٹرکچر کو تباہ کرنا ہے تو اس کے اس مرکز پر حملہ کر دو. شیطان جانتا ہے کہ خدا کے سپاہی اس گھر سے نکلیں گے جس گھر کی بنا الہی ہوگی, جس گھر کا سٹرکچر الہی ہوگا. میں اگر چاہتا ہوں کہ میری اولاد یا میری آنے والی نسل امام کی سپاہی بنے تو جگہ کیا ہے؟ جگہ مجھے کسی اسکول, کسی مدرسے کو تلاش نہیں کرنا. بنیادی مقام جہاں سے میں نے سپاہی کو نکالنا میرا گھر ہے. بس اگر میرے گھر کی بنا الہی ہوگی تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس گھر سے امام کے سپاہی تیار ہوں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اسی فاؤنڈیشن کو توجہ نہیں دی تو پھر یزید کے سپاہی بھی یہیں سے نکلیں گے. خوب, شیطان اپنا لشکر کہاں تیار کرے گا؟ شیطان کو بھی پتا ہے کہ میرے بھی سپاہی یہیں سے نکلنے ہیں. لہذا جتنی یہ بنا ضعیف ہوتی چلی جائے گی, جتنی یہ دین سے اور اسلام سے دور ہوتی چلی جائے گی, اتنی آسانی سے شیطان کے لشکر کے سپاہی تیار ہوتے چلے جائیں گے. لہذا گھر, شادی, ازدواج, اس کو اپنی زندگیوں میں اہمیت دیں. میں نے کئی مرتبہ تکرار کی, آج پھر تکرار کر رہا ہوں کہ اس وقت شیطانی قوتوں کا, شیطان کا, دین دشمن قوتوں کا سب سے شدید جو اٹیک ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ فیملی لائف. اسی بنا, اسے خراب کر دو, کبھی بھی دین کے سپاہی تیار نہیں ہو سکے. اب دین نے یہ بنا کس پہ رکھی ہے؟ دین نے یہ بنا حقوق پر نہیں رکھی. حقوق کس لیے ہیں؟ حقوق اس لیے ہیں تاکہ ہم ان حقوق کے ذریعے سے اسے ٹوٹنے سے بچائیں. جہاں کہیں خدا نہ خواستہ اس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان پیدا ہو رہا ہو تو پروردگار حقوق کے ذریعے سے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. حقوق کا کام کیا ہے؟ حقوق کا کام یہ ہے کہ اسے ٹوٹنے سے بچایا جائے. لہذا شادی کی جو اصل بنا ہے وہ حقوق پر نہیں ہے, وہ ایثار, قربانی, مودت اور رحمت کے اوپر ہے کہ جس کا پروردگار نے اس آیت میں ذکر فرمایا. لہذا سورہ مبارکہ بقرہ میں فرمایا اسی مقصد کے لیے, کیا فرمایا؟ ہن لباس لکم انتم لباس لہن. مرد اور عورت کے لیے کیا فرمایا؟ کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. لباس انسان کس لیے پہنتا ہے؟ لباس اس لیے پہنتا ہے کہ اپنے جسم کی خامیاں, اپنے جسم کے عیوب اور نقائص کو چھپائے. یہ جو ویسٹ سے ایک اور کلچر نکلا ہوا ہے اوریانیت اور فحاشیت کا, واقعاً اس سے زیادہ جاہلانہ, اس سے زیادہ حیوانی کلچر آج تک انسان نے نہیں دیکھا. عجیب بات ہے, ان کے اگر آپ ڈیولپمنٹس کی وہ اٹھا کر دیکھیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے آباؤ اجداد بندر تھے, ہم بندر سے بنے. آپ جہاں سے مرضی بنو ہمیں اس کی ٹینشن نہیں ہے, لیکن اگر آپ بندر سے بھی بنے ہو تو جب تمہارے اجداد بندر تھے تو ان کے اوپر قدرتی لباس تھا, ان کے اوپر اللہ نے ان کو قدرتن ڈھانپا ہوا تھا. اور جب تم بندر سے انسان بن گئے تو تم برہنہ ہو گئے. برہنہ ہو گئے تھے لیکن بندر سے انسان بننے کے باوجود جب تم پتھروں میں رہتے تھے, جب تم غاروں میں رہتے تھے, جب تم حیوانوں کی طرح کچا گوشت ہی کھایا کرتے تھے, اس وقت بھی تمہیں یہ عقل تھی کہ اپنے بدن کو ڈھانپنا ہے. اور پھر تمہاری ترقی کی علامت کیا ہوئی؟ کہ تم پتوں سے بدن ڈھانپنے کے بعد, پھر کھانوں سے اپنے آپ کو چھپانے کے بعد تم نے ترقی کی تو تم نے لباس بنایا. حیوانوں سے جس چیز نے تمہیں جدا کیا وہ لباس بنانا تھا, تو کم از کم اتنی تو عقل استعمال کرو کہ اب جس چیز نے تمہیں ترقی دے کر انسان بنایا اس چیز کو چھوڑ کر دوبارہ اگر تم جس طرف جا رہے ہو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ترقی کر کے اب تم دوبارہ حیوانیت کی طرف سفر کرنا چاہتے ہو. نہایت ہی جاہلانہ قسم کے کمنٹس کر کے باتیں کر کے بچوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا جاتا ہے. وہ ایک احمقانہ سی فلم بناتے ہیں اور پوری فلم کا نہ سر ہے کہیں پہ نہ پیر. اس میں ایک پتہ نہیں کسی سیارے سے کوئی مخلوق آئی ہے. اس سیارے کی فضیلت کیا ہے؟ اس سیارے کی فضیلت یہ کہ وہاں پہ لوگ ننگے پھرتے ہیں. یہ فضیلت ہے اس جگہ کی. اور پھر وہ بالآخر جہاں سے بھی آیا جس سیارے سے بھی آیا اس فضیلت کے ساتھ لیکن زمین پر آ کر اس نے لباس پہننا شروع کر دیا. اب اسے پوچھتے ہیں بھائی تمہارے سیارے پہ لوگ ننگے پھر رہے ہیں، عجیب سا نہیں لگتا؟ تو وہ مثال کیا دے رہا ہے؟ مثلا مثال دے رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ کوا اگر ٹائی لگایا ہوا ہوگا تو اچھا لگے گا. ابلا اس کو ٹائی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اس کے پروردگار نے اس کے لباس کے ساتھ بھیجا ہے. یہ جو اس کے بدن کے اوپر پر ہیں، یہ جو اس کی خوبصورت اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو نرم و نازک پر دیے ہیں، بال و پر عطا کیے ہیں، یہی اس کا لباس ہے. آپ اس کا یہ لباس اتار کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کوا کتنا عجیب و غریب ہوتا ہے. کبھی کبھار وہ مرغیاں بیچاری مریض ہو جاتی ہیں، ان کے پر جھڑ جاتے ہیں. اگر آپ اس مرغی کو اس حالت میں دیکھ لیں تو کبھی بھی آپ کا زندگی بھر اس کو کھانے کا بھی دل نہیں چاہے گا. وہ لوگ جو یہ بکریوں کے کام کرتے ہیں، وہ جب بکری کو کبھی کبھار اس کے بال اتارتے ہیں تو کچھ دن تک اس بکری کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. تو جس کو اس کے پروردگار نے لباس کے ساتھ بھیجا ہے اس کو کسی اور مزید لباس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اللہ نے لباس کے ساتھ نہیں بھیجا. لہذا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو بشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہماری اس جلد. لہذا تمام حیوانات میں، انسان میں، باقی تمام حیوانات کے مقابل پر ایک فرق یہ بھی ہے کہ دیگر تمام حیوانات کے جو جسمانی عیوب ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، واحد انسان ایسا ہے کہ جس کے جسمانی عیوب چھپے ہوئے نہیں ہیں. ترقی اور عقل کا تقاضا اپنے عیوب کو چھپانا ہے، نہ کہ اس کو ظاہر کرنا ہے. اتنی تو جانوروں میں بھی، جسے کہنا چاہیے بے حیائی نہیں پائی جاتی کہ وہ اپنے عیوب کو اس طرح سے ظاہر کریں گے، لیکن یہ جن کو اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں یہ اپنے عیوب کو ظاہر کر کے سمجھ رہے ہیں ہم نے پتہ نہیں کیا تیر مار لیا. لہذا لباس کے اندر دو، اور غور کیجئے گا، پرانے دور کے بھی انسان نے، آج کا دور کا، یہ جو اوریانیت کے جو ہے وہ حامی ہیں، سوائے جہل کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. باور کریں کچھ بھی نہیں ہے جہل کے پاس. انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کی کھال، جس کی پوس جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ گرمی، سردی اور مختلف جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں ان کو برداشت کر سکے. آج تک دنیا میں، افریقہ کے اندر یا کسی بھی جنگلوں میں کہیں پر کوئی ایسا قبیلہ اگر دریافت ہوا بھی ہے تو آپ اگر اس پر ریسرچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو کھال ہے وہ اوریاں رہنے کی وجہ سے اس کی کیفیت بالکل تباہ ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کے مختلف سٹیجز میں ایسی بیماریوں اور ایسے تکالیف کا شکار ہوتے ہیں کہ جس کا آپ کو اور ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہماری کھال میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، لہذا ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے لباس. اب غور کیجئے گا، لباس دو کام کرتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ عیوب اور خامیوں کو چھپاتا ہے. دوسرا، یہی لباس اگر سلیقے کے ساتھ ہو تو زیبائی کا باعث بنتا ہے. اچھا لباس اگر سلیقے کے ساتھ ہو تو کس چیز کا باعث بنتا ہے؟ زیبائی کا. لیکن وہ جو پہلی صفت ہے، وہ چاہے لباس سلیقہ مند ہو یا نہ ہو، قیمتی ہو یا نہ ہو، اس کے باوجود پہلا کام آٹومیٹک ہے، خامیوں کو چھپانا 100% ہے. اب جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں لباس کی کیفیت ہے، تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ لباس کی خامیوں کو چھپانا، عیوب کو چھپانا. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی یہی کام نہیں کرتے، ایک دوسرے کی خامیوں کو، ایک دوسرے کے عیوب کو کبھی بھی نہیں چھپاتے. وہ بیوی اپنے گھر جاتی ہے میکے، تو وہاں پر وہ پوری داستان پتہ نہیں کیا کیا تعریفیں کر کے آ جاتی ہیں. ادھر لڑکے کو اپنے خاندان میں کوئی مل جائے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں شروع کر دیتا. بابا لباس ہو، حد عقل اگر باعث زینت نہیں بن رہے تو باعث شرمندگی کیوں بن رہے ہو؟ کم از کم اتنا تو کرو کہ ایک دوسرے کی خامیوں کو، ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاؤ۔ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جب ایک دوسرے کے عیوب بیان کر رہے ہوتے ہیں، درواقع ہم اپنے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، اپنی ذلت کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے ہم مصیبت کھڑی کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر اسلامی طریقے سے فیملی کو بنانا ہے، الہی گھرانہ زمین کے اوپر قائم کرنا ہے، تو پہلی چیز کیا ہے؟ حتماً کبھی بھی ایک دوسرے کے عیوب ایک دوسرے کے لیے بیان کہیں پر بھی کسی اور سے بیان نہ کریں۔ پھر اس آیت میں جو میں نے کل بھی آپ کی عرض کیا خدمت میں، سکون باعث سکون، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اگر باعث سکون ہیں تو الہی جوڑا ہے، اگر باعث سکون نہیں ہے تو یہ الہی جوڑا نہیں بنا، یہ وہ جوڑا نہیں ہے جو خدا بنانا چاہتا ہے۔ لہذا سب سے بنیادی، سب سے بیسک چیز کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہوں، اور سکون جب تک نہیں پیدا ہوتا جب تک دونوں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کی فضا قائم نہیں کرتے۔ لہذا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنا سیکھیں، اور ایک دوسرے کے لیے جیسے ہی آپ باعث سکون بنیں گے اسلامی ازدواج کا پہلا مرحلہ طے ہو جائے گا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے جس کو خدا نے قرار دیا؟ وہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ دو امپورٹنٹ چیزیں جن کو اللہ نے، میں نے دو دن پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جیسے ہی میاں بیوی اسلامی اس ازدواج میں ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرتے ہیں، اور پہلی علت ازدواج کی کیا؟ سکون، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اس شرط کو جیسے ہی آپ نے پورا کیا، وہ جو دو چیزیں ہیں وہ پروردگار کی جانب سے ہیں، جعل بینکم مودۃ و رحمۃ، خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا اب میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جتنی محبت ہے وہ لیگل سٹیٹس کے ساتھ ہو، ان لیگل کو خدا ہرگز پسند نہیں کرتا، شریعت ہرگز پسند نہیں کرتی۔ میں اگر وہ روایات آپ کو سنانے لگوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے۔ فرمایا کہ اگر کوئی مرد کسی نامحرم سے شوخی کرتا ہے تو ہر اس لفظ کا جو وہ شوخی اس سے کرتا ہے، اس کے بدلے پروردگار اسے ہزار سال جہنم میں رکھے گا۔ اور اگر یہ جہنم کے ہزار سال ہیں تو یاد رکھے گا کہ جہنم کا ایک دن زمین کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ کیلکولیشن اپنے کیلکولیٹر میں کر لیجئے گا، میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کے پاس موجودہ کیلکولیٹر اس کیلکولیشن کو کیلکولیٹ نہیں کر سکے گا۔ ہر لفظ کے بدلے 1,000 سال جہنم میں گزارنے پڑیں گے۔ جو شوخی نامحرم، ہم سمجھتے ہیں کہ جی بڑا، وہ کیا جملہ کہتے ہیں دنیا میں کہ جی ہنسی تو پھنسی، وہ نہیں پھنسی، تم پھنسے۔ کہاں پھنسے؟ وہ بھی جہنم میں۔ جتنی تم نے ہنسانے کے لیے زور لگایا، جتنے تم نے یہ الفاظ استعمال کیے، یہ سارے کے سارے الفاظ ان کو 1,000 سے ملٹیپلائی کرو، اور جو آ جائے جواب اس کو 365 سے ملٹیپلائی کرنا، جو جواب آ جائے اس کو 50,000 سے ملٹیپلائی کر کے یہ دیکھنا کہ تمہاری گردن قیامت کے دن جہنم میں کتنی پھنسی۔ مذاق سمجھا ہم نے ہر چیز کو؟ یہ جنت کا ٹکٹ اتنے آرام سے نہیں ملے گا۔ جو گردن یہاں سے نکالنی ہے ایک شوخی کی، اب کیلکولیٹ کرنا، کل مجھے کوئی بتا دے جواب کیا آئے گا۔ ہیں 10 الفاظ کی شوخی تھی، کیلکولیشن کر کے اندازہ لگا لیجئے گا کہ کتنی دیر جہنم میں ایسے شخص کو رہنا پڑے گا۔ مذاق نہ سمجھے قیامت کو، خدا کے عذاب کو مذاق نہ سمجھیں، دین کے مقدسات کو مذاق نہ سمجھیں۔ لہذا عزیزان من، جتنی شوخی کرنی ہے اپنی بیگم سے کرو، بیوی کا جتنا ہنسنے کا ہنسانے کا دل چاہ رہا ہے اپنے شوہر سے ہنسو۔ یہ جو انا میاں بیوی کے درمیان قائم ہوتی ہے، جو اظہار محبت سے ایک دوسرے کو روکتی ہے، یہ انا شیطانی انا ہے، دینی نہیں ہے، دین ایسی انا کو پسند نہیں کرتا۔ چونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں دین کہہ رہا ہے اس انا کو ختم کرو، اظہار محبت کرو۔ میں ایک جگہ اور بھی کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہاں پر خصوصاً مردوں میں یہ خاص طور پر ہے، کل بھی کہہ رہا تھا، اللیگل اسٹیٹس میں ایسے لمبے لمبے خط لکھتے ہیں محبوبہ کو، جن کا ہر لفظ اس کے لیے باعث جہنم، لیکن بیوی کے لیے مثلاً ایک آئی لو یو کہتے ہوئے جان نکل جاتی ہے۔ नहीं कहेंगे को, पता नहीं कितने पता लगा जी 50 साल हो गए शादी को और हजरत ने 50 साल में एक दफा भी कभी जौजा को नहीं कहा। क्यों भाई क्यों नहीं कहा? सवाब है इसमें, इज्जत है आपकी, क्या है इसके अंदर? खुदा जहां आपको अना खत्म करने का कह रहा है वहां पर आप क्या कर रहे हैं? ये अना, ये खुदा के मुकाबले पर अना है, खुदा के निजाम के मुकाबले पर अना है, ये शैतानी अना है, इसे खत्म करना सीखें। जिस किसी भी मर्द ने अपनी एक जौजा को पिछले कुछ अरसे में तोहफा नहीं दिया, वो खुदा से किसी कयामत के दिन हूर की तवक्का ना रखे। ये हूर आपको इसी खानुम के ट्रैक से ही मिलेगी, बेगम के ट्रैक से मिलनी है। जो भी मर्द इस खुशफहमी में है कि या इसके साथ जैसे तैसे जिंदगी गुजार लूं कयामत में मुझे मिल जाएंगी ना, इस खुशफहमी से बाहर निकल आए। जिस तरह से खातून को शौहर की इताअत के बगैर खुदा की इताअत और जन्नत नसीब नहीं हो सकती, भूल जाए, निकाल दे इसको दिमाग से। औलाद अगर मर्द है तो उसकी जन्नत की चाबी उसके मां बाप की इताअत में, और अगर खातून है और शादीशुदा है तो उसकी जन्नत की चाबी उसकी शौहर की इताअत में। और शौहर की इताअत यह मत समझें कि आपको कम किया जा रहा है, या आपको जिस तरह से आप अपने बाप के मुती हैं। मसलन मैं अगर अपनी मां की इताअत कर रहा हूं, मैं कहूं हां मैं किसी खातून की इताअत करूं, मां के बारे में मेरे जहन में क्यों नहीं आता? आप जब अपने बाप की इताअत कर रहे होते हैं तो वो मगर मर्द नहीं है? कौन सा कानून है ये? कहां से लाएंगे तफक्कुरात? सारे गर्ब ने हमारे जहनों में भर भर के जिस टीवी चैनल को लगाओ, जिस चीज को उठाओ, उसमें सारी बातें यही भरी पड़ी हैं। खुदा के लिए फिर ये जो हम तवक्का रखते हैं कि जी इमाम के, हम सवाल क्या करते हैं मौलानाओं से पूछते हैं, आकर कहते हैं जी वो क्या 313 मौलाना नहीं हुआ जमा आज तक? इमाम के 313 सिपाही, ये 313 मौलाना में ही क्यों ढूंढते? भाई अपने घर में भी तो तलाश कर सकते हो ना। क्या वाकई हमारा माशरा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए आमादा है? हमारे बहुत सारे रसूम और बहुत सारे रिवाज अजीब हैं, असलन जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा खुदा क्या कह रहा है? खुदा ये चाहता है कि इनका आपस का राबता महब्बत का राबता हो। अगर मियाँ बीवी में महब्बत का राबता नहीं है तो उन्हें गौर करना चाहिए कि उन्होंने अभी तक इलाही घर नहीं खल किया। दूसरी चीज मवद्दत करार दी, और क्या करार दिया? वह रहमा, रहमत किस लिए करार दी? रहमत इसलिए करार दी कि इन्हीं की जिंदगी में कहीं खता होगी, कहीं गलती पेश आएगी। रहमत का काम किस लिए? जिस वक्त एक दूसरे से मियां बीवी में आपस में कोई गलती सरजद हो जाए, रहमत का काम है अफ्व दरगुजर से काम लेना। यह अफ्व दरगुजर हम पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही रहीम, बड़े ही पोलाइट, बहुत ही अच्छे, और अपने घर में उतने ही खबीस, उतने ही सख्त। वाकई नहीं समझ में आता ये चीजें आई कहां से हमारे अंदर? हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, खुदा क्या कह रहा है? रहमत से काम लो। रहमत का माना क्या है? आप जो अल्लाह ताला से हाथ उठा उठा के दुआएं मांगते हैं, इलाही आमिलना बेफजल का या रहीम वला तो आमिलना बेअदल का या करीम, ये जो अल्लाह ताला से दरखास्त कर रहे हैं ये कहां पूरी होगी? अगर कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे अपनी रहमत के साथ मामला न किया तो हम जन्नत की बू भी नहीं पा सकेंगे। अगर आप यह चाहते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह आपके साथ रहमत से पेश आए, अपने घर के अफराद के साथ रहमत से पेश आओ। अगर बीवी अपने शौहर की खताओं को माफ नहीं कर सकती, तवक्का न रखे कि कयामत के दिन जनाब सैयदा उसकी शफात करेंगी और खुदा उसके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोलेगा। अगर मर्द अपनी बीवी की खताओं को माफ नहीं कर सकता, असलन तसव्वुर न रखे इस बात का कि कयामत के दिन पैगंबर की, अमीरुल मोमिनीन की, जनाब सैयदा की शफात उसके नजदीक आएगी और खुदा उससे रहमत का सुलूक। आप अगर जमीन पर एक दूसरे को माफ करने का हौसला, सोसाइटी में आप जितने अच्छे हो अल्लाह ताला को नहीं चाहिए, आप बाहर दूसरों से आप जितने मर्जी अच्छे हो नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर आप अपने घर में बुरे हो और बाहर अच्छे हो तो आप मुनाफिक हो। دین یہ کہتا ہے گھر میں اچھے رہو، لہذا خاتون نے جتنے بھی میک اپ کرنا ہے، جتنے بھی اچھے کپڑے پہننے، خدا کے لیے اپنے شوہر کے لیے کرو، یہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اب جیسا بھی دیا اسی کو بن کے دکھاؤ، اور تعریف کی توقع نہیں رکھو، میں نے اس دن بھی کہا تھا تعریف کی توقع نہیں، آپ کا جو بھی کام ہے وہ خدا کے لیے ہونا چاہیے، خدا کے لیے بھی تو میک اپ کر سکتے ہیں، یہ جو آپ میک اپ خدا کے لیے کریں گے وہ کون دیکھے گا؟ آپ کا شوہر دیکھے گا، یہ آپ کی زیبائی جو آپ اپنے شوہر کے لیے کر رہے ہوں گے درواقع خدا کے لیے ہے، یہ جو آپ اچھا کپڑا پہنیں گی یہ خدا کے لیے ہوگا، اگر آپ کا مقصد آپ کے شوہر کو دکھانا ہے، اور اگر یہی سب کچھ غیر کے لیے ہے تو آپ اپنا میک اپ اپنا لباس سب شیطان کے لیے تیار کر رہے ہیں، لہذا اگر خدا کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو مقام کیا ہے؟ اسی طرح سے مرد کے لیے ہے، آپ کا تیار ہونا، خوشبو لگانا اگر اپنی زوجہ کے لیے ہے تو گویا خدا کے لیے، اور اگر کسی اور کے لیے، کسی غیر کے لیے کر رہے ہیں تو شیطان کے لیے، اسی طرح سے آپ کا جتنا بھی خوش اخلاق ہونا اگر اپنی بیوی کے لیے ہے تو خدا کے لیے، اگر غیر کے سامنے ہے تو ریاکاری ہے، ہمارا گھر سے باہر اکثر اخلاق مجبوری کا اخلاق ہوتا ہے، اصل جو اخلاق ہے وہ گھر کے اندر ہے، اصل دین گھر کے اندر ہے، لہذا میں نے بار بار آپ سے اس دن بھی کہا تھا کہ دین مبین اسلام میں فلاح، فوز، کامیابی کا جو تصور ہے وہ گھر کے اندر ہے، جو گھر کے باہر تلاش کر رہا ہے اسے کہیں نہیں پہنچ سکتا، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، نہ دنیاوی کامیابی نہ اخروی کامیابی، لہذا ابھی وہ کل ایک خواہر نے اتنا بڑا سا خط لکھا، بظاہر خواہر کا ہی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، کہا جی علماء گھر کے سکون آسائش کا باعث خواتین کو قرار دیتے ہیں، گھر کی بے سکونی بھی خواتین کو ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ گھر کی بنیاد مرد و عورت دونوں کے کرداروں سے مضبوط ہے، برائے مہربانی مردوں کی ذمہ داریاں سمجھا دیں، خط چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں کسی خاتون کے پاس سے آیا ہوں، خوب تھوڑی سی سیاسی گفتگو کروں شاید بات سمجھ میں آ جائے، پارلیمانی نظام میں صدر کا عہدہ بڑا ہوتا ہے لیکن ذمہ داریاں کس کی ہوتی ہیں؟ وزیر اعظم کی، آپ کے ایک صدر ہیں معلوم ہے نا آپ کو، پچھلی دفعہ بیچارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے گھر کے باہر، وہ صدر ہیں، عہدے میں وزیر اعظم سے اوپر ہیں لیکن ذمہ داریاں وزیر اعظم کی زیادہ ہیں، یہ پارلیمانی نظام ہے، اگر صدارتی نظام ہو تو بلیکس ہو جاتا ہے، بس نظام کی بنا یہ بتاتی ہے کہ کس کی ذمہ داری کہاں زیادہ اور کہاں کم ہے، خدا نے جو گھر کا سٹرکچر بنایا ہے، گھر کا جو نظام بنایا ہے وہ پارلیمانی ہے، لہذا اکثر ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ وزیر اعظم کی، اور گھر کے وزیر اعظم کا نام ہے بیوی، شوہر صدر ہے، اس کا کام ہے صدارت کرنا، ایک کرسی رکھ دو اس پہ آئے گا بیٹھے گا ناشتہ کرے گا چلا جائے گا، کام کچھ نہیں کرے گا، اس کی ذمہ داری اپنی، دیکھیے برابر کا کام گھر دین نے رکھا ہے، شوہر کی سب سے اہم ذمہ داری یہ جو کہا الرجال قوامون علی النساء، اس سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا مطلب لیتے ہیں، بہرحال ان کی مرضی ہے، جس کا دودھ جتا ہے قرآن سے مرضی لے لیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا ذرا تفکر اور تدبر کے ساتھ بات کریں تو یہاں پر قوام نسلی نہیں ہیں، یہاں پر قوام شرعی نہیں ہے کہ میں اب بیگم میرے انگوٹھے کے نیچے آ گئی نا، ایسا کچھ نہیں ہے، قوام کا معنی اسٹرکچرلائز کرنا ہے، خواتین کو اسٹرکچرلائز کرنے کا، ان کو ساختار دینے کا، ان کو سازمان دینے کی ذمہ داری مرد کی ہے، قوام اسٹرکچر کھڑا کرنے کے معنی میں، یہ جو آیت ہے یہ نہیں بتا رہی کہ جی ٹھیکیدار صاحب مرد ہیں اور مزدور خاتون ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بتا رہی ہے کہ گھر کے اسٹرکچر کو کھڑا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، اس کو چلانا اور سنوارنا بیوی کی ذمہ داری ہے، لہذا اگر آپ کو ساتھ ساتھ آفس سے آ کر شوہر بیگم کو کہے ہاں بھائی چلو کام بانٹ لیتے ہیں، کل سے میری آدھی فائلیں تم چیک کرنا اور میں بھی آدھا کھانا تمہارے ساتھ بنا لوں گا، اب جب آپ کو فائلیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اور آپ نے کوئی غلطی کر دی اس کی وجہ سے شوہر کو نکال دیا تو جو تنخواہ آنا بند ہوگی اس کی ذمہ داری قبول کریں گے؟ ہر چیز کو اس کا کام کرنے دیں۔ کل ہاتھ میرے اعلان کر دیں کہ بھائی یہ میں بہت زیادتی ہو رہی ہے، پیر میرے شکایت شروع کر دیں کہ بھائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہ ہاتھ جو ہے نا یہ فری میں سارا وزن، اور آپ ماشاءاللہ ہیں بھی اتنے موٹے تازے، تو یہ ہاتھوں کو کہیں ہمارے ساتھ آ کر تھوڑی دیر شراکت کریں۔ نہ بابا، ہاتھوں کا اپنا کام ہے، پیروں کا اپنا کام ہے، کوئی ایک دوسرے کے کام کی جگہ نہیں ہے۔ شریعت یہ ضرور کہتی ہے کہ اگر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سیرت انبیاء سیرت ائمہ ہے، مرد کو چاہیے اپنی زندگی میں یہ گنجائش رکھے کہ گھر کے کاموں میں عورت کا ہاتھ بٹائے، اگر چاہتا ہے کہ خدا نظر رحمت اس کے اوپر کرے تو یہ برتن دھونا تمہیں گھر کا نوکر نہیں بنائے گا، خدا کا عبد بنائے گا۔ موقع ہے آپ کے پاس، گنجائش ہے، کبھی تو آفس سے جلدی چھٹی ہوتی ہوگی نا، کبھی تو ہوتی ہوگی، جس دن ہوتی ہوگی اس دن دو دو۔ دوسری جانب خاتون کا جہاد ہی گھرداری ہے۔ میں جہاد کرنے جاؤں، بیگم کو بھی ساتھ ہاتھ میں پکڑ کے لے جاؤں، کہوں دو چار گولیاں تم بھی کھا لینا، میدان کا جہاد نہیں ہے خاتون کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاد کے تمام مقامات آپ کو گھر کے، آپ کو معلوم نہیں ہے، اگر آپ اپنے جہاد میں کامیاب ہو جائیں تو امام اپنے جہاد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ مرد کبھی نہیں نکل سکتا، مجاہد نہیں بن سکتا جس گھر کی مائیں مجاہد نہ ہوں۔ یہ پوسیبل ہے کہ باپ مجاہد نہ ہو بچہ مجاہد ہو جائے، لیکن اگر ماں مجاہدہ نہ ہو تو بیٹا مجاہد ہونا بہت مشکل کام ہے۔ لہذا جگہ کو سمجھیں، اہمیت کو سمجھیں، وہ کام جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ غرب نے ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں ڈال ڈال کر ہمیں اس جگہ تک کھڑا کر دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر کا کام کرنا گویا میں نوکر، گھر کا کام کرنا گویا میں کوئی احسان۔ بابا خدا کا جہاد ہے، اور عجیب کیفیت ہے جس وقت آپ اپنے گھر کی کسی چیز کو خدا کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر رکھ رہی ہوتی ہیں، اس وقت خدا نگاہ رحمت آپ کے اوپر کر رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی آپ اس کو خدا کے لیے کرنا چھوڑ دیتی ہیں، خدا پر نگاہ رحمت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی زندگی میں وقت ملا اور آپ کے ساتھ بحث کی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، علماء عرفاء اس بات کے قائل ہیں کہ خواتین کے لیے قرب الہی کی منازل کو حاصل کرنا مردوں سے بے درجہاں آسان ہے۔ ذرا سی توجہ آپ کو وہ سیر کرا سکتی ہے کہ جو آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ کو اس طرح سے خدا کے حضور میں پہنچا سکتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ واقعاً عقائد کی جو سب سے بدترین شکل ہوتی ہے ان میں سے ایک شکل کیا ہے، خواتین اللہ تعالیٰ کو مرد سمجھتی ہیں۔ چونکہ اللہ کے لیے مذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھی کیا سمجھتی ہیں؟ مرد سمجھتی ہیں۔ خدا مرد نہیں ہے بھائی، اس کے لیے کوئی جنسیت کے قائل ہونا، اذن آپ نے کوئی تفکر کوئی تذکر ذہن میں ایسا رکھ لیا، وہ اس لیے یہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ مرد ہے نعوذ باللہ من ذالک، لہذا وہ مردوں کی سائیڈ لیتا ہے۔ نہیں ہے کوئی سائیڈ، خدا جسم و جسمانیت اور جنسیات ان تمام چیزوں سے ماورا ہے، اصل خدا کے لیے تصور نہیں ہے ان چیزوں کا۔ لہذا عزیزان من اپنے تصورات کو تبدیل کریں اور اس بات پر غور کریں کہ انسان اگر چاہے، اب غور کیجئے گا، مرد کا کام بنیادی طور پر کیا ہے؟ خاتون کے لیے نفقہ فراہم کرنا۔ یہ جو حقوق کی باتیں کرتے ہیں کہ جی میں اتنا کام کروں گی، میرے پر یہ چیز نہیں ہے، میرے پر فلاں نہیں ہے، آپ اول تو اپنا نقصان خود کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ حقوق کے حساب سے کام کرنا شروع کریں گے، آپ کا اپنا گھر ہی گندا، آپ کا اپنا گھر ہی کثیف رہے گا۔ نمبر دو، اگر آپ سے شوہر بھی حقوق کی بات کرنے لگے کہ بھائی میری جتنی وسعت ہے اتنا نفقہ میرے لیے ہے، تو کل سے میں جو ہے وہ سب سے آسان والی نوکری کروں گا اور دو سوکھی روٹیاں لا کر آپ کے حضور میں تقدیم کر دوں گا، باقی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب جب شوہر ایسا ہو جاتا ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے، کام کرے گا گھر میں؟ جب گھر میں کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوگا تو بھی گھر میں پڑا رہے گا، پھر آپ کہیں گے تم کاہل ہو، تم نکمے ہو، تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے۔ आपका शौहर जो आपकी ज़रूरियात से ज़्यादा आपको ला कर दे रहा है, अपनी वसअत से ज़्यादा ला कर दे रहा है, और फिर अगर आपसे ये तवक्का करे कि आप भी उतनी ही मोहब्बत से घर का काम करें तो ये नाजायज़ है। लिहाजा अज़ीज़ाने मन, खुदा के लिए घरों में से हुकूक की बिना पर मामलात करना छोड़ें, ईसार और कुर्बानी की बिना पर घरों का की बिना बनाने की कोशिश करें। खुदा चाहता ये कि हमारे घर इस्लामी घर हों, और ये उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक हम ईसार कुर्बानी और अल्लाह तबारक व तआला की खातिर घर बनाना शुरू नहीं करेंगे। आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूँ और जहमतों को तमाम करूँ कि ये याद रखिएगा, फिर से दोहरा रहा हूँ कि जितना भी परवरदिगार की बारगाह में, एक मरतबा दुरूद पढ़िएगा, ये याद रखिएगा कि ईसार और कुर्बानी की बिना पर, लिहाजा मैंने भी अर्ज किया कि अगर कयामत के दिन खुदा हमसे मामला करना चाहे और हम कहें कि हमारे हक के मुताबिक हमें जन्नत दे दे तो नहीं मिलेगी जन्नत। दुनिया में आप हक के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, तुम्हारा इतना हक, मेरा इतना हक, और कयामत के दिन अल्लाह से हक के मुताबिक लीजिए, किसी को नहीं मिलेगा। याद रखिएगा कि जन्नत मकाम है उन लोगों का कि जो ईसार और कुर्बानी करने वाले हैं जमीन पर। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि जमीन और आसमान पर दोनों ही जगह हमें जन्नत मिले तो आपका घर जमीन पर जन्नत बनेगा अगर आप ईसार और कुर्बानी की बिना पर उसको कायम करेंगे, और कयामत के दिन भी आपको जन्नत मिलेगी अगर आप जमीन पर जन्नत हासिल करने में और अपने घर को जन्नत बनाने में कामयाब हो गए। लिहाजा हुकूक की बहस कभी इंशाल्लाह मौका मिला जिंदगी में तो अर्ज करूंगा, लेकिन सिर्फ एक आखिरी दफा दोबारा दोहरा रहा हूं, याद रखिएगा हुकूक की बहस सिर्फ खानदान को टूटने से बचाने के लिए है, इसको दवाम और बका सिर्फ ईसार और कुर्बानी से। और जितना काम, चाहे वो मर्द कर रहा हो चाहे वो खातून, आपने जो काम अल्लाह के लिए किया है उसकी तवक्का किसी से मत रखें। ये हमारी मुनाफिकत है कि एक तरफ हम कहते हैं जी मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूं, जब अल्लाह के लिए कर रहे हो तो फिर अपने बीवी बच्चों से क्यों झगड़ रहे हो, उधर खातून ये कहती है जी मैं तो सारा काम अल्लाह के लिए करते हो तो फिर शोर से क्यों लड़ रही हो। ये मुनाफिकत है, इससे बाहर निकलें। जो काम आपने अल्लाह के लिए कर दिया है, फिर से कह रहा हूं, अगर आप किसी से भी तारीफ के मुतवक्के हैं, आप ये तवक्को रखते हैं कि फला मेरी तारीफ करेगा, तो फिर वो काम आपने अल्लाह के लिए नहीं किया। खूब, अब अगर तारीफ ना करें तो क्या करें, तशवीक, शौक दिलाना। आपकी बेगम ने बहुत अच्छा खाना बनाया, आपको बहुत अच्छा लगा है, तो शाम के लिए उसको, शाम में उसके लिए कोई तोहफा ले जाएं, कोई फूल उसके लिए ले जाएं, हाँ कोई ऐसी चीज उसके लिए हदिया करके ले जाएं। शौहर कोई अच्छा काम करे, आपको पसंद आ जाए, आप उसको कोई तोहफा दे दें। एक इनडायरेक्ट तरीका होता है तारीफ का, ऐसे तारीफ करें कि किसी और के जरिए से अमली तारीफ को तवज्जो दें, जबान की तारीफ से अपने आप को बाहर निकालें। फिर से कह रहा हूं कि तारीफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर है, खुदा के लिए एक दूसरे की तारीफ और सबसे पहले मेरी भी तारीफ करना छोड़ दें। अगर अच्छा लगे तो कोई जरूरत नहीं कहने की अच्छा लगा, कोई जरूरत नहीं, वाकई कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं है कहने की बहुत अच्छा आपका लेक्चर, दुआ कर देंगे आप, वो दुआ मुझ तक पहुंच जाएगी, वो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी से, अगर हम अपनी जिंदगी को इलाही बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का पूरा रुख खुदा की तरफ हो जाए, तो सिर्फ खुदा से अजर की तवक्का रखें, किसी और से ना अजर की तवक्का रखें और ना तारीफ की तवक्का रखें। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है, अगर आपको किसी का कोई काम पसंद आए, तारीफ ना करें, ऐसा मुस्बत और अमली जवाब दें कि तरफ मुतवज्जे हो जाए। तशवीक के और बहुत सारे तरीके हैं, खुदा ने अगर कभी तौफीक दी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। दुआ करते हैं परवरदिगार के हुजूर में बारे इलाहा बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हमें माह मुबारक के रमजान की जितनी भी बरकत और नेमत हैं उनसे सही माना में इस्तेफादा करने की तौफीक इनायत फरमा। बारे इलाहा इस माह मुबारक के रमजान की रहमतों, बरकतों, रहमतों का तुझे वास्ता है, अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। तमाम उलमा मराजे इज़ाम की हिफाजत फरमा, जहां जहां मोमिनीन बातिल से बरसरे पैकार हैं, खुसूसन यमन के मोमिनीन की मदद फरमा, और जितने भी हमारे बेगुना असीर हैं, तुझे असीरा ने करबला का वास्ता है, उनको जल्द अज जल्द रिहाई इनायत फरमा। بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی اور ان کی اہلیہ کو بھی رہائی عنایت فرما، بارہ الہ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔